بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود، 17 مارچ 1908 بمقام قادیان دارالامان. حضور نے فرمایا، شیعہ کہتے ہیں قرآن مجید میں کچھ کمی بیشی ہے. اس اعتراض کی زد میں سب سے پہلے وہی آتے ہیں. حضرت علی اس لیے خلیفہ نہیں ہوئے تھے کہ معاویہ کے ساتھ جنگ کریں، بلکہ ان کا فرض تھا کہ قرآن شریف کی حفاظت کریں جو اصل اصول دین ہے. بس وہ اپنے خلافت کے زمانے میں اصل قرآن کو شائع کر جاتے. کیا جس قرآن کریم، قرآن مجید کی اشاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہزاروں مخالف و معاویہ لوگوں میں ہوتی رہی ہو، اس میں کچھ تغیر ممکن تھا؟ یہ کیسی لغو بات ہے. پھر ہم پوچھتے ہیں کہ انہی خلفاء کے پیچھے حضرت علی نمازیں پڑھتے رہے، اگر ان کے غاصب ظالم ہونے کا یقین تھا تو ایسا کیوں کیا؟ دیکھو ہمارے مرید ہیں، وہ دوسروں کے پیچھے نماز نہ پڑھیں گے تو کیا حضرت علی ان سے بھی ایمانی حالت میں کمزور تھے جو تقیہ کرتے رہے؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، ایسی بات ہو تو ہجرت کر جاؤ. آپ نے یہ بھی نہ کیا، جس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ خلفائے ثلاثہ کو اپنے مقتدا تسلیم کرتے تھے. فرمایا، شر الفقراء من ہو اعلی باب العمراء. یہ لوگ اولیاء انبیاء اللہ تعالیٰ سے بہتری پاتے ہیں، بس انہیں عمراء کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں عمراء ان کے بہت محتاج ہیں. فرمایا، لوگ دنیا کے اختیار کر کے دائر اللہ پر احسان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ تو میرا احسان ہے کہ تمہیں ہلاکت سے بچایا، تم بجائے احسان نمائی کے نبی کا شکریہ ادا کرو. فرمایا، بہت سے لوگ کیمیا کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور عمر کو ضائع کرتے ہیں اور بجائے اس کے کچھ حاصل کرے، جو کچھ پاس ہوتا ہے اس کو بھی کھو دیتے ہیں. ایک شخص بٹالے کا رہنے والا تھا جو کسی قدر غربت سے گزارا کرتا تھا، اور اس نے جو مکان رہائش کے لیے بنایا تھا اس کے باہر کی ایک اینٹ تو پکی تھی اور باقی اندر سے کچا تھا. ایک دن اسے ایک فقیر ملا جو بہت وظیفہ پڑھتا رہتا تھا اور ظاہر نہایت نیک معلوم ہوتا تھا. بوجہ اس کے ظاہری درود وظائف کے وہ سادہ لو آدمی اس کے ساتھ بہت بیٹھتا اور تعلق رکھتا تھا. کچھ مدت کے بعد اس فقیر نے بڑی سنجیدگی سے اس آدمی سے پوچھا کہ تم نے یہ مکان اس طرح پر کیوں بنایا ہے، کیوں نہیں سارا پکا بنا لیتے؟ اس نے جواب دیا کہ روپیہ نہیں، غریب ہوں. اس پر فقیر نے کہا، روپیہ کی کیا بات ہے، اور اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا. اس زومے نے جواب پر اس شخص کو کچھ خیال پیدا ہوا اور اس نے اسے پوچھا کہ کیا تم کچھ کیمیا جانتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں استاد صاحب جانتے تھے اور بہت اصرار کے بعد مان لیا کہ مجھ کو بھی آتا ہے، پر میں کسی کو بتاتا نہیں کیونکہ تم بہت پیچھے پڑے ہو، اس لیے کچھ تم کو بتا دیتا ہوں. اور یہ کہہ کر اس کو گھر کا زیور اکٹھا کرنے کی ترغیب دی اور کچھ مدت تک باہر میدان میں جا کر وظیفہ پڑھتا رہا. ایک دن زیور لے کر ہنڈیا میں رکھنے لگا، مگر کسی طرح اس زیور کو تو چرا لیا اور اس کی جگہ اینٹیں اور روڑے بھر دیے اور خود وظیفہ کے بہانے باہر چلا گیا. اور جاتے وقت کہہ گیا کہ اس ہنڈیا کو بہت سے ابلوں میں رکھ کر رکھ دو، مگر دیکھنا کچا نہ اتارنا، بلکہ جب تک میں نہ ہوں اسے ہاتھ نہ لگانا. اس نے اس کے کہنے کے مطابق اس ہنڈیا کو خوب آگ دی اور اس قدر دھواں ہوا کہ ہم سائے اکٹھے ہو گئے اور دروازہ کھلوا کر اندر گئے. اور جب اسے پوچھنے پر معلوم کیا کہ کیمیا بن رہا ہے، تو انہوں نے اس شخص کو سمجھایا کہ وہ تجھے لوٹ کر لے گیا. اور جب ہنڈیا کھولی تو اس میں سے روڑے نکلے. چنانچہ وہ شخص جب کسی کام کے لیے گرداسپور گیا تو اسے وہاں معلوم ہوا کہ وہ شخص کسی اور کو دھوکہ دے گیا ہے اور وہاں آگ جل رہی ہے. بس اس نے ان کو بھی سمجھا دیا کہ مجھ کو بھی لوٹ کر لے گیا ہے، اور وہاں بھی ہنڈیا کھولنے پر اینٹ پتھر ہی نکلے. اسی طرح قادیان کے پاس ایک گاؤں ہے، وہاں ایک کیمیا گھر آیا اور مسجد میں ٹھہرا. مسجد والے سے پوچھا کہ یہ مسجد ٹوٹی پھوٹی ہے، اس کو بناتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ ہمارے آبا اجداد کے زمانے میں یہ مسجد بنی تھی، اب ہم غریب ہیں اس قدر روپیہ نہیں. اس نے کہا کہ نہیں، روپیہ کیا ہے، بندوبست ہو جائے گا. اور پوچھے جانے پر جواب دیا کہ میں چاندی بنا سکتا ہوں. چنانچہ اس شخص نے 25 روپے دیے اور وہ کیمیا گھر اس کو لے کر بٹالے آیا اور وہاں پہنچ کر اس کو صاف کیے ہوئے قلی دے دی. وہ شخص بیچارہ سادہ لاؤ تھا، فرق نہ کر سکا اور اپنے گاؤں آ کر سنار کو دکھلائی تو معلوم ہوا کہ بالکل بے قیمت ہے. اسی طرح ایک ڈپٹی صاحب تھے جن کو مدت سے کیمیا کا شوق تھا اور اس میں بہت روپے ضائع کر چکے تھے. ایک دن ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہا کہ میں کیمیا بنانی چاہتا ہوں. میں کیمیا بنانی جانتا ہوں، مگر سامان وغیرہ کے لیے 500 روپے درکار ہے. وہ ڈپٹی صاحب نے فوراً دلوا دیا. روپیہ لے کر وہ شخص ایک پاس کے دکان میں بیٹھ گیا اور ڈپٹی صاحب کو کہلا بھیجا کہ روپیہ تو میں لے چکا، اب جو مرضی ہو کرو، میں نہیں دیتا، لینا ہے تو عدالت میں نالش کرو. ڈپٹی صاحب اب ایسے بڑھاپے میں نالش کس طرح کرتے، اور کرتے تو اپنی بےعزتی ہوتی، چپ ہو رہے. غرض یہ سب بیہودہ ہے. کیمیا کی مرض پہلے زمانے میں تو عام طور پر تھی اور ہنود اس میں مدت سے پھنسے ہوئے تھے، مگر افسوس بعض تعلیم یافتہ لوگ اب تک اس کے دل دادہ ہیں، اسلام اس کو بالکل ناجائز قرار دیتا ہے اور قرآن شریف سے ثابت ہے کہ رزق کریم متقی کو ضرور ملتا ہے, اور جس سے فائدہ پہنچے کریم ہی ہوتا ہے. ورنہ بہت سے ایسے مال ہوتے ہیں جو ناجائز طریقوں سے کمائے جاتے ہیں اور ناجائز باتوں میں اور فضول رسومات میں اڑ جاتے ہیں, حالانکہ محنت اور نیکی سے کمایا ہوا روپیہ اپنے اصل موقع پر خرچ ہوتا ہے. جیسے کہ ان دو بھائیوں کے قصے سے ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ نے ابوہما صالحان کی وجہ سے دو نبیوں کے اس بات پر مامور کیا کہ اس روپے کی حفاظت کے لیے جو کہ نیکی اور تقویٰ سے کمایا ہوا تھا ایک دیوار بنائے. سورہ کاف آیت 83. خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ. سورہ زاریات آیت 23-24. یعنی ہر ایک انسان کو خدا تعالیٰ اپنے پاس سے روزی دیتا ہے. حضرت داؤد کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور بوڑھا ہو گیا ہوں, مگر آج تک میں نے کسی صالح کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا. اسی طرح تورات میں ہے کہ نیک بخت انسان کا سر اس کی سات پشت تک جاتا ہے. پھر قرآن مجید میں بھی ہے کان ابوہما صالحا الکاف آیت 83. یعنی ان کا باپ صالح تھا, اس لیے خدا تعالیٰ نے ان کا خزانہ محفوظ رکھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لڑکے کچھ ایسے نیک نہ تھے باپ کی نیکی کی وجہ سے بچائے گئے. بس انسان کے لیے متقی اور نیک بننا کیمیا گھر سے بہت بہتر ہے. اس کیمیا گری میں تو روپیہ ضائع ہوتا ہے, مگر اس کیمیا گری میں دین بھی اور دنیا بھی دونوں سدھر جاتے ہیں. افسوس ہے ان لوگوں پر جو ساری عمر یوں ہی فضول ضائع کر دیتے ہیں اور کیمیا کی تلاش میں مر جاتے ہیں, حالانکہ اس کوچے میں سوائے نقصان مال اور نقصان ایمان اور کچھ نہیں. اور ایسا شخص یکے نقصان مایا و دیگر شماتت ہمسایہ کا مستحق ٹھہرتا ہے. اصل کیمیا تقویٰ ہے. جس نے اس کو حاصل کر لیا اس نے سب کچھ حاصل کر لیا, اور جس نے اس نسخے کو نہ آزمایا اس نے اپنی عمر ضائع کی. اگر کیمیا واقعی ہو بھی تو ابھی اس کے پیچھے عمر کھونے والا کبھی متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا. جس کو رات دن دنیا کی محبت لگی رہے گی, وہ اپنے پاک اور پیارے خدا کی محبت کو اپنے دل میں کس طرح جگہ دے گا؟ کفارے کے نسبت حضور نے فرمایا, عیسائی کفارے پر اس قدر زور دیتے ہیں حالانکہ یہ بالکل لغو بات ہے. ان کے اعتقاد کے موافق مسیح کی انسانیت قربان ہو گئی مگر صفت خدائی زندہ رہی. اب اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ وہ جو دنیا کے لیے فدا ہوا وہ تو ایک انسان تھا, خدا نہ تھا. حالانکہ کفارے کے لیے بموجب انہی کے اعتقاد کے خدا کو قربان ہونا ضروری تھا, مگر ایسا نہیں ہوا بلکہ ایک انسانی جسم فدا ہوا اور خدا زندہ رہا. اور اگر خدا فدا ہوا تو اس پر موت آئی. اصل میں اس کفارے کی وجہ سے ہی دنیا میں گناہوں کی کثرت ہو رہی ہے. مگر جب عیسائیوں کو کہا جاتا ہے کہ کفارے نے دنیا میں گناہ پھیلایا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ کفارہ صرف نجات کے لیے ہے, ورنہ جب تک انسان پاک نہ ہو اور گناہوں سے پرہیز نہ کرتا ہو کفارہ کچھ نہیں. مگر جب انہی لوگوں کی طرف دیکھا جاتا ہے جس قول کے کہنے والے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہیں. ایک دفعہ ایک پادری کسی گناہ کفارہ ہو چکا ہے, اب کوئی گناہ نہیں. اگر کفارہ گناہ کرنے سے نہیں بچاتا تو اس کا کیا فائدہ؟ چنانچہ اس کا جواب عیسائی کچھ نہیں دے سکتے. 17 مارچ 1908 کو ایک صاحب علاقہ بلوچستان نے حضرت اقدس کی خدمت میں خط لکھا کہ آپ کا ایک مرید نور محمد نام میرا دلی دوست ہے. وہ بڑا نمازی ہے, نیک و کار ہے, سب اس کی عزت کرتے ہیں. ہم صرف معصوم خلیق شخص ہے, دیندار ہے. اس سے ہم کو آپ کے حالات معلوم ہوئے تو ہمارا عقیدہ یہ ہو گیا ہے کہ حضور بڑے ہی خیر خواہ امت محمدیہ و مدائے جناب رسول مقبول و اصحاب کبار ہیں. آپ کو جو برے نام سے یاد کرے وہ خود برا ہے, مگر باوجود ہمارے اس عقیدہ و خیال کے نور محمد مذکور ہمارے ساتھ باجماع نماز نہیں پڑھتا اور نہ جمعہ پڑھتا ہے, اور وجہ یہ بتلاتا ہے کہ غیر عمدی کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی. آپ اس کو تاکید فرمائیں کہ وہ ہمارے پیچھے نماز پڑھ لیا کرے تاکہ تفرقہ نہ پڑے, کیونکہ ہم آپ کے حق میں برا نہیں کہتے. یہ اس خط کا اقتباس اور خلاصہ ہے. اس کے جواب میں اسی خط پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مفتی محمد صادق صاحب کے نام تعریف فرمایا کہ جواب لکھ دیں کہ چونکہ عام طور پر اس ملک کے ملا لوگوں نے اپنے تعصب کی وجہ سے ہمیں کافر ٹھہرایا اور فتوے لکھے ہیں اور باقی لوگ ان کے پیرو ہیں, بس اگر ایسے لوگ ہوں کہ وہ صفائی ثابت کرنے کے لیے اشتہار دے دیں کہ ہم ان مکفر مولویوں کے پیرو نہیں ہیں تو پھر ان کے ساتھ نماز پڑھنا روا ہے. ورنہ جو شخص مسلمانوں کو کافر کہے وہ آپ کافر ہو جاتا ہے, پھر اس کے پیچھے نماز کیوں کر پڑیں؟ یہ تو شرع شریف کے روح سے جائز نہیں ہے. ایک شخص نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ کیا عکسی تصویر لینا شرعاً جائز ہے؟ حضور نے فرمایا یہ ایک نئی ایجاد ہے, پہلی کتب میں اس کا ذکر نہیں. بعض اشیاء میں ایک من جانب اللہ خاصیت ہے جسے تصویر اتر آتی ہے, اگر اس فن کو خادم شریعت بنایا جاوے تو جائز ہے. ایک شخص نے سوال کیا کہ چھ ماہ تک تارے کے صلاح تھا، اب میں نے توبہ کی ہے، کیا وہ سب نمازیں اب پڑھوں؟ حضور نے فرمایا نماز کے قضا نہیں ہوتی، اب اس کا علاج توبہ ہی کافی.
حضرت مفتی محمد صادق صاحب نے دسمبر 1899 میں ڈاکٹر رحمت علی صاحب کے نام ایک مکتوب میں تحریر فرمایا، 3 سال کے اندر طلب نشان والی پیشگوئی کے اشتہار کا انگریزی میں ترجمہ ہو کر لاہور میں تباہ ہونے کے واسطے آیا ہوا تھا. اس کو لے کر ہفتے کی شام کو میں یہاں سے روانہ ہوا اور چینا کے اسٹیشن پر اتر کر دارالعلومان کو روانہ ہوا. راستے میں سے چراغ علی صاحب، جو کہ شیخ حامد علی صاحب کے چچا ہیں، نہایت مہربانی سے میرے ساتھ ہوئے اور میرا بوجھ اٹھایا اور مجھے راستہ دکھایا اور ہم دارالعلومان میں پہنچے. فالحمدللہ علی ذلک. نماز فجر کے وقت حضور اقدس کی زیارت مسجد میں ہوئی، جس سے قلب کو نور حاصل ہوا، اور نماز فجر کے بعد آپ نے وہ انگریزی اشتہار اول سے آخر تک سنا. عبارت انگریزی پڑھ کر اور ہر ایک فقرے کے ساتھ ترجمہ کر کے میں نے سنایا، اور اس کے بعد آپ اندر تشریف لے گئے اور پھر 9 بجے کے قریب شہر کے واسطے تشریف لائے، اور ملتے ہی فرمایا آپ نے اس کام میں خوب ہمت کی. فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ہم نے انگریزی نہیں پڑھی کہ آپ لوگوں کو ثواب میں شامل کرنا چاہتا ہے. انگریزی اگر ہم پڑھے ہوئے ہوتے تو اردو کی طرح اس کے بھی 2-4 صفحے ہم لکھ دیا کرتے، مگر خدا نے چاہا کہ جیسے آپ ہیں اور مولوی محمد علی صاحب ہیں، آپ لوگوں کو بھی یہ ثواب دیا جاوے. میں نے عرض کی کہ یہ ہمت اور ثواب تو مولوی محمد علی صاحب کی ہی ہے. فرمایا عالمگیر کے زمانے میں مسجد شاہی کو آگ لگ گئی تو لوگ دوڑے دوڑے بادشاہ سلامت کے پاس پہنچے اور عرض کی کہ مسجد کو تو آگ لگ گئی. اس خبر کو سن کر وہ فوراً سجدے میں گرا اور شکر کیا. حاشیہ نشینوں نے تعجب سے پوچھا کہ حضور سلامت، یہ کون سا وقت شکر گزاری کا ہے کہ خانہ خدا کو آگ لگ گئی اور مسلمانوں کے دلوں کو سخت صدمہ پہنچا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں مدت سے سوچتا تھا اور آئے سرد بھرتا تھا کہ اتنی بڑی عظیم الشان مسجد جو بنی ہے اور اس عمارت کے ذریعے سے ہزارہ مخلوقات کو فائدہ پہنچتا ہے، کاش کوئی ایسی تجویز ہوتی کہ اس کار خیر میں کوئی میرا بھی حصہ ہوتا. لیکن چاروں طرف سے میں اس کو مکمل اور بے نقص دیکھتا تھا کہ مجھے کچھ سوجھ نہ سکتا تھا کہ اس میں میرا ثواب کس طرح ہو جاوے. سو آج خدا نے میرے واسطے حصول ثواب کی ایک راہ نکال دی. واللہ سمیع علی، البقرہ آیت 225. پھر لیکھ رام کے متعلق دیر تک باتیں ہوتی رہی. فرمایا اسلام پر حملہ کرنے میں اور مسلمانوں کا بے جا دل دکھانے میں آریوں کے درمیان ایک طرح کی اتری مورتی تھی، جن میں سب سے بڑھ کر لیکھ رام تھا، اور اس کے بعد اندر من اور الک دھاری تھے. فرمایا کہ دیانند بھی تھا، مگر اس کو ایسا موقع نہیں ملا تھا اور نہ وہ اس طرح سے کتابیں لکھتا تھا. پھر فرمایا ان تینوں نے اور خصوصاً لیکھ رام نے بڑی بے ادبیاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اللہ تعالیٰ کا طریق ہے کہ جس راہ سے کوئی بدی کرے اسی راہ سے گرفتار کیا جاتا ہے. چونکہ لیکھ رام نے زبان کی چھری کو اسلام کے برخلاف حد سے بڑھ کر چلایا، اس واسطے خدا نے اس کو چھری سے سزا دی. فرمایا لیکھ رام کے معاملے میں غیب کا ہاتھ کام کرتا ہوا صاف دکھائی دیتا ہے. ایک شخص کا شدھ ہونے کے لیے اس کے پاس آنا اور اس کا اس پر بھروسہ کرنا، یہاں تک کہ اپنے گھر میں بلا تکلف اس کو لے جانا، شام کے وقت دیگر ملاقاتیوں کا چلے جانا، ان کا اکیلا رہ جانا، عین عید کے دوسرے دن اس کا اس کام کے لیے عازم ہونا، لیکھ رام کا لکھتے لکھتے کھڑے ہو کر انگڑائی لینا اور اپنے پیٹ کو سامنے نکالنا اور چھری کا وار کاری پڑنا، مرتے وقت تک اس کی زبان کو خدا تعالی نے ایسا بند کرنا کہ باوجود ہوش کے اور اس علم کے کہ ہم نے اس کے برخلاف پیشگوئی کی ہوئی ہے، ایک سیکنڈ کے واسطے شبہ کا اظہار بھی نہ کرنا کہ مجھے مرزا صاحب پر شک ہے، پھر آج تک اس کے قاتل کا پتہ نہ چلنا، یہ سب خدا کے فعل ہیں جو ہیبت ناک طور پر اس کی قدرت اور طاقت کو جلوہ دے رہے ہیں. پھر فرمایا لیکھ رام بڑے ہی زبان دراز تھا اور اس کے بعد ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا، کیونکہ اذا حالا کا کسرا فلا کسرا بادہو. اب اللہ تعالیٰ زمین کو ایسے لوگوں سے پاک رکھے گا. فرمایا دنیا کے اندر جو نشانات حضرت موسیٰ یا دیگر انبیاء نے اس طرح کے دکھائے جیسا کہ سوٹی سے رسی کا سانپ بنانا, یہ سب شعبے میں ڈالنے والی باتیں ہیں, خصوصاً اس زمانے کے درمیان جبکہ ہر طرح کے شعبدہ بازیاں مداری لوگ دکھاتے ہیں کہ انسان کی سمجھ میں ہرگز نہیں آتا کہ یہ امر کس طرح سے ہو گیا. اور انگریز لوگ ایسے کرتوت شعبدہ بازی کے دکھاتے ہیں کہ مرا ہوا آدمی واپس آ جاتا ہے اور ٹوٹی ہوئی چیزیں ثابت دکھائی دیتی ہیں. جیسا کہ آئین اکبری میں ابو الفضل نے ایک قصہ بیان کیا ہے کہ ایک شعبدہ باز آسمان پر لوگوں کے سامنے چڑھ گیا اور اوپر سے اس کے اعضاء ایک ایک کر کے گرے اور اس کی بیوی ستی ہو گئی, لیکن وہ آسمان سے پھر اتر آیا اور اس نے اپنی بیوی کے لیے مطالبہ کیا اور ایک وزیر پر شبہ کیا کہ اس نے چھپا رکھی ہے اور یہ اس پر عاشق ہے. پھر اس کی تلاشی کی اجازت بادشاہ سے لے کر اسی کی بغل سے نکال دی. فرمایا ایسی صورتوں میں پھر سوائے اس کے اور کچھ باقی نہیں رہتی ہے کہ انسان ایمان سے کام لے اور انبیاء کے کاموں کو خدا کی طرف سمجھے اور شعبدہ بازوں کے کاموں کو دھوکا اور فریب خیال کرے. اور اس طرح سے یہ معاملہ بہت نازک ہوتا ہے, لیکن خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کو جو معجزہ عطا فرمایا ہے وہ اعلیٰ درجے کی اخلاقی تعلیم اور اصول تمدن کا ہے اور اس کے بلاغت اور فساد کا ہے جس کا مقابلہ کوئی انسان نہیں کر سکتا. اور ایسا ہی معجزہ غیب کی خبروں اور پیشگوئیوں کا ہے. اس زمانے کا کوئی شعبدہ بازی میں استاد ہرگز ایسا کرنے کا دعویٰ نہیں کرتا. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے نشانات کو ایک تمیز صاف عطا فرمائی ہے تاکہ کسی شخص کو ہیلا حجت بازی کا نہ رہے. اور اس طرح خدا تعالیٰ نے اپنے نشانات کھول کھول کر دکھائے ہیں جن میں کوئی شک و شبہ اپنا دخل نہیں پیدا کر سکتا. ایک شخص نے کہا کہ کوئی اعتراض کرتا تھا کہ مرزا صاحب نے لیکھ رام کو آپ مروا ڈالا. حضور نے فرمایا ایک بےہودہ اور جھوٹ بات ہے, مگر ان لوگوں کو تو یہ تو خیال کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع اور کعب کو کیوں قتل کروایا تھا. فرمایا ہماری پیش گوئیاں سب اقتداری پیش گوئیاں ہیں اور یہ نشان ہے کہ وہ خدا تعالی کی طرف سے ہوتی ہیں. فرمایا کے ماتحت ہوتی ہے اور اس میں سوائے قافیہ بندی کے اور کچھ نہیں ہوتا. جیسے ایک عرب نے لکھا ہے سافر تو الی روما وانا علی جمل معلوم, میں روم کو روانہ ہوا اور میں ایک ایسے اون پر سوار ہوا جس کا پیشاب بند تھا. یہ الفاظ صرف قافیہ بندی کے واسطے لائے گئے ہیں. یہ قرآن شریف کا اعجاز ہے کہ اس میں سارے الفاظ ایسے موتی کی طرح پروئے گئے ہیں اور اپنے اپنے مقام پر رکھے گئے ہیں کہ کوئی ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ نہیں رکھا جا سکتا اور کسی کو دوسرے لفظ سے بدلا نہیں جا سکتا. لیکن اس کے باوجود اس کے قافیہ بندی اور فصاحت و بلاغت کے تمام لوازم موجود ہیں. ایک شخص نے کسی صوفی گدی نشین کی تعریف کی کہ وہ آدمی بظاہر نیک معلوم ہوتا ہے اور اگر اس کو سمجھایا جاوے تو امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اس بات کو پاوے. اور عرض کی کہ میرا اس کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہے کہ اگر حضور مجھے ایک خاتون کے نام لکھ دیں تو میں لے جاؤں اور امید ہے کہ ان کو فائدہ ہو. فرمایا آپ دو چار دن اور یہاں ٹھہریں, میں انتظار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خود بخود استقامت کے ساتھ کوئی بات دل میں ڈال دے تو میں آپ کو لکھ دوں. پھر فرمایا جب تک ان لوگوں کو استقامت حسن نیت کے ساتھ چند دن کی صحبت نہ حاصل ہو جاوے آپ تک تب تک مشکل ہے, چاہیے کہ نیکی کے واسطے دل جوش مارے اور خدا کی رضا کے حصول کے لیے دل ترسا ہو. اس شخص نے عرض کی کہ ان لوگوں کو اکثر یہ حجاب بھی ہوتا ہے کہ شاید کسی کو معلوم ہو جاوے تو لوگ ہمارے پیچھے پڑ جاویں. اس پہ فرمایا اس کا سبب یہ ہے کہ ایسے لوگ لا الہ الا اللہ کے قائل نہیں ہوتے اور سچے دل سے اس کلمے کو زبان سے نکالنے والے نہیں ہوتے. جب زید و بکر کا خوف درمیان میں ہے تب تک لا الہ الا اللہ کا نقش دل میں نہیں جم سکتا. فرمایا یہ جو رات دن مسلمانوں کو کلمہ طیبہ کہنے کے واسطے تائید اور تاکید ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ بغیر اس کے کوئی شجاعت پیدا نہیں ہو سکتی. جب آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو تمام انسانوں اور چیزوں اور حاکموں اور افسروں اور دشمنوں اور دوستوں کی قوت اور طاقت ہیچ ہو کر صرف اللہ کو دیکھتا ہے اور اس کے سوائے سب اس کی نظروں میں ہیچ ہو جاتے ہیں. پس وہ شجاعت اور بہادری کے ساتھ کام کرتا ہے اور کوئی ڈرانے والا اس کو ڈرا نہیں سکتا. فرمایا فراست بھی ایک چیز ہے, جیسے کہ ایک یہودی نے دیکھتے ہی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ میں ان میں نبوت کے نشان پاتا ہوں, اور ایسے ہی مبارک کے وقت عیسائی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ آئے, کیونکہ ان کے مشیر نے ان کو کہہ دیا تھا کہ میں ایسے منہ دیکھتا ہوں کہ اگر وہ پہاڑ کو کہیں گے کہ یہاں سے ٹل جا تو وہ ٹل جائے گا. پر میں اگر کسی کے باطن میں کوئی حصہ روحانیت کا ہے تو وہ مجھ کو قبول کرے گا. فرمایا میں چاہتا ہوں کہ ایک کتاب تعلیم کی لکھوں اور مولوی محمد علی صاحب اس کا ترجمہ کریں. اس کتاب کے تین حصے ہوں گے, ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہمارے کیا فرائض ہیں, اور دوسرے یہ کہ اپنے نفس کے کیا کیا حقوق ہم پر ہیں, اور تیسرے یہ کہ بنی نو کے ہم پر کیا کیا حقوق ہیں. فرمایا زمانہ نبوت تو نور علی نور تھا اور ایک آفتاب تھا, لیکن اس کے بعد کے اولیاء کے جو خوارق و کرامات بتلائے جاتے ہیں وہ اپنے ساتھ انکشاف نہیں رکھتے اور ان کی تاریخ کا صحیح پتہ نہیں لگ سکتا. چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی کے کرامات ان کے 200 سال کے بعد لکھے گئے, اور علاوہ اس کے ان لوگوں کو یہ موقع مقابلہ دشمن کا نہیں ملا, اور نہ ان کو ایسا فتنہ درپیش آیا جیسے کہ ہم کو. ایسی باتوں پر سحر کا وقت ختم ہوا اور روحوں کو ایک تازگی حاصل ہوئی. اس کے بعد حضور اقدس ظہر و عصر کی نماز میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور نماز مغرب سے عشاء تک باہر تشریف فرما رہے, اور مغرب کے بعد آپ نے ایک مخلص کا خط سنا اور دو اخباریں سنی, ایک تو سیالکوٹ کی جس میں مریم عیسیٰ کا ذکر ہے, اور اس کو سن کر بہت معزوز ہوئے. میں امید کرتا ہوں کہ لکھنے والے کا اجر قائم ہو گیا, خصوصاً ڈاکٹر لوکا کے لفظ پر بہت خوش ہوئے, اور اس کے ڈاکٹر ہونے کے متعلق زیادہ تحقیقات کرنے کے واسطے اس سازش کو یعنی مفتی محمد صادق صاحب کو ارشاد صادق فرمایا. نماز فجر کے وقت حضرت اقدس تشریف لائے اور نماز کے بعد اندر چلے گئے, اور اس کے بعد 9 بجے کے قریب سیر کے واسطے تشریف لائے, اور احباب ہم آغوش ہو کر ساتھ ہو لیے. وہی رات والے مضمون ڈاکٹر لوکا کا ذکر درمیان میں آیا. میاں اللہ دیا صاحب لدھیانوی بھی اتفاقاً ساتھ تھے, انہوں نے بھی تصدیق کی کہ لوکا ڈاکٹر تھا, مگر یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت مسیح کے زمانے میں تھا. اس کے واسطے زیادہ تحقیقات کے لیے میاں اللہ دیا کو بھی ارشاد ہوا. اس پر بہت دیر تر گفتگو ہوتی چلی گئی. حضور نے فرمایا عربی میں لک چٹنی کو بھی کہتے ہیں. میں نے عرض کی کہ انگریزی میں لک چاٹنے کو کہتے ہیں. فرمایا چٹنی تک تو بات پہنچ گئی ہے, امید ہے مرم پٹی تک بھی بات نکل آوے. فرمایا انگریزی کتابوں اور تاریخ کلیسیا سے اس کے حالات کے متعلق تحقیقات کرنی چاہیے, یہ ایک نئی بات نکلی ہے. پھر فرمایا یہ مشکل امر نہیں ہے, اگر ہم چاہیں تو لوکا پر توجہ کریں اور اسے سب حال دریافت کریں, مگر ہماری طبیعت اس امر سے کراہت کرتی ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی طرف توجہ کریں. خدا تعالیٰ آپ ہمارے سب کام بناتا ہے. پھر فرمایا یہ لوگ جو کشف قبور لیے پھرتے ہیں یہ سب جھوٹ اور لغ اور بیہودہ بات ہے اور شرک ہے. ہم نے سنا ہے کہ اس طرف ایک شخص پھرتا ہے اور اس کا بڑا دعویٰ کشف قبور کا ہے, اگر اس کا علم سچا ہے تو چاہیے کہ وہ ہمارے پاس آئے اور ہم اس کو ایسی خبروں پر لے جائیں گے جن سے ہم خوب واقف ہیں, مگر یہ سب بیہودہ باتیں ہیں اور ان کے پیچھے پڑنا وقت کو ضائع کرنا ہے. سعید آدمی کو چاہیے کہ ایسے خیالات میں اپنے اوقات کو خراب نہ کرے اور اس طریق کو اختیار کرے جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے صحابہ نے اختیار کیا تھا. اس کے بعد صاحبزادہ پیر سراج الحق صاحب نے ایک اشتہار پڑھا جو ان کے بھائی صاحب نے اپنے سلسلے کے عرس کے واسطے مریدین کو دیا ہے. اس میں ہر قسم کے کھانوں اور ہر قسم کے کھیل تماشوں اور ناچ رنگوں اور آتش بازیوں کا نقشہ بڑی مقفع عبارت میں اور رنگین فکروں میں کھینچا ہوا تھا. اس پر گدی نشینوں کے حالات پر افسوس ہوتا رہا, اور مولوی برہان الدین صاحب نے اپنے مشاہدہ کی چند گدیوں اور ان کے مجلسوں کا نقشہ کھینچ کر آپ کو خوش کیا. چونکہ اس میں سرود سے حظ اٹھانے اور سرور لینے کا ذکر تھا, اس پر حضرت اقدس نے فرمایا انسان میں ایک ملکہ اعتزاز کا ہوتا ہے کہ وہ سرور سے حظ اٹھاتا ہے اور اس کے نفس کو دھوکہ لگتا ہے کہ میں اس مضمون سے سرور پا رہا ہوں, مگر درس نفس کو صرف حظ درکار ہوتا ہے, خواہ اس میں شیطان کی تعریف ہو یا خدا کی. جب یہ لوگ اس میں گرفتار ہو کر فنا ہو جاتے ہیں تو ان کے واسطے شیطان کی تعریف یا خدا کے سب برابر ہو جاتے ہیں. اس پر آج کا سحر ختم ہوا لیکن کل کے سحر میں سے ایک بات رہ گئی تھی اور وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ابھی ہمارے مخالفوں میں سے بہت سے ایسے آدمی بھی ہیں جن کا ہماری جماعت میں داخل ہونا مقدر ہے. وہ مخالفت کرتے ہیں پر فرشتے ان کو دیکھ کر ہنستے ہیں کہ تم بالآخر انہی لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے. وہ ہماری مخفی جماعت ہے جو کہ ہمارے ساتھ ایک دن مل جائے گی. پھر کھانے کے وقت حضور اقدس تشریف لائے اور کھانے کے بعد حضور اقدس نے ایک تقریر فرمائی جو دلوں کے واسطے نور اور ہدایت حاصل کرنے کا موجب ہوئی. اس زمانے کے فتنہ و فساد کا ذکر تھا. فرمایا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس زمانے کے درمیان جو فتنہ اسلام پر پڑا ہوا ہے اس کے دور کرنے میں سب کچھ حصہ لے. بڑی عبادت یہی ہے کہ فتنے کے دور کرنے میں ہر ایک حصہ لے. اس وقت جو بدیاں اور گستاخیاں پھیری ہوئی ہیں چاہیے کہ اپنی تقریر اور علم کے ساتھ اور ہر ایک قوت کے ساتھ جو اس کو دی گئی ہے مخلصانہ کوشش کے ساتھ ان باتوں کو دنیا سے اٹھا دے. اگر اسی دنیا میں کسی کو آرام اور لذت مل گئی تو کیا فائدہ, اگر دنیا میں ہی اجر پا لیا تو کیا حاصل, عقبہ کا ثواب لو جس کا انتہا نہیں. ہر ایک کو خدا کی توحید و تفرید کے لیے ایسا جوش ہونا چاہیے جیسا خود خدا کو اپنی توحید کا جوش ہے. غور کرو کہ دنیا میں اس طرح کا مظلوم کہاں ملے گا جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کوئی گند اور گالی اور دشنام نہیں جو آپ کی طرف نہ پھینکی گئی ہو. کیا یہ وقت ہے کہ مسلمان خاموش ہو کر بیٹھے اگر اس وقت کوئی کھڑا نہیں ہوتا اور حق کی گواہی دے کر چھوٹے کے منہ کو بند نہیں کرتا اور جائز رکھتا ہے کہ کافر بے حیائی سے ہمارے نبی پر اتہام لگاتا جائے اور لوگوں کو گمراہ کرتا جائے, تو یاد رکھو کہ وہ بے شک بڑی باز پرس کے نیچے ہے اور واقفیت تم کو حاصل ہے. وہ اس راہ میں خرچ کرو اور لوگوں کو اس مصیبت سے بچاؤ. حدیث سے ثابت ہے کہ اگر تم دجال کو نہ مارو تب بھی وہ تو مر ہی جائے گا. مثل مشہور ہے کہ ہر کمال راہ زوال تیرہویں صدی سے یافتے شروع ہوئی اور اب وہ وقت قریب ہے کہ اس کا خاتمہ ہو جاوے. ہر ایک عرض ہے کہ جہاں تک ہو سکے پوری کوشش کرے نور اور روشنی لوگوں کو دکھائے. خدا تعالیٰ کے نزدیک ولی اللہ اور صاحب برکات وہی ہے جس کو یہ جوش حاصل ہو جائے. خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا جلال ظاہر ہو. نماز میں جو سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العالی کہا جاتا ہے وہ بھی خدا تعالیٰ کے جلال کے ظاہر ہونے کی تمنا ہے. خدا تعالیٰ کی ایسی عظمت ہو کہ اس کی نظیر نہ ہو. نماز میں تسبیح و تقدیس کرتے ہوئے یہی حالت ظاہر ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے ترغیب دی ہے کہ تابن جوش کے ساتھ اپنے کاموں سے اور اپنی کوششوں سے دکھا دے کہ اس کی عظمت کے برخلاف کوئی شے مجھ پر غالب نہیں آ سکتی. یہ بڑی عبادت ہے. جو اس کے مرضی کے مطابق جوش رکھتے ہیں وہی معیت کہلاتے ہیں اور وہی برکتیں پاتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال اور تقدیس کے واسطے جوش نہیں رکھتے. ان کی نمازیں جھوٹی ہیں اور ان کے سجدے بیکار ہیں. جب تک خدا تعالیٰ کے لیے جوش نہ ہو یہ سجدے صرف جنتر منتر ٹھہریں گے جن کے ذریعہ یہ بہشت کو لینا چاہتا ہے. یاد رکھو کوئی جسمانی بات جس کے ساتھ کیفیت نہ ہو فائدہ مند نہیں ہو سکتی. جیسا کہ خدا تعالیٰ کو قربانی کے گوشت نہیں پہنچتے ایسے ہی تمہارے رکوع اور سجود بھی نہیں پہنچتے جب تک ان کے ساتھ کیفیت نہ ہو. خدا تعالیٰ کیفیت کو چاہتا ہے. خدا ان سے محبت کرتا ہے جو اس کی عزت اور عظمت کے لیے جوش رکھتے ہیں. جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ ایک باریک راہ سے جاتے ہیں اور کوئی دوسرا ان کے ساتھ نہیں جا سکتا. جب تک کیفیت نہ ہو انسان ترقی نہیں کر سکتا. گویا خدا تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ جب تک اس کے لیے جوش نہ ہو کوئی لذت نہیں دے گا. ہر ایک آدمی کے ساتھ ایک تمنا ہوتی ہے پر مومن نہیں بن سکتا جب تک ساری تمناؤں پر خدا تعالیٰ کی عظمت کو مقدم نہ کر لے. ولی قریب اور دوست کو کہتے ہیں. جو دوست چاہتا ہے وہی یہ چاہتا ہے تب یہ ولی کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. الزاریات 57. چاہیے کہ یہ خدا تعالیٰ کے لیے جوش رکھے پھر یہ اپنے اپنائے جن سے بڑھ جائے گا خدا تعالیٰ کے مقرب لوگوں میں سے بن جائے گا. مردوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ مردے کے منہ میں ایک شے ایک طرف سے ڈالی جاتی ہے تو دوسری طرف سے نکل آتی ہے. اسی طرح شقاوت کے وقت کوئی چیز اچھی ہو اندر نہیں جاتی. فرمایا یاد رکھو کہ کوئی عبادت اور صدقہ قبول نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جوش نہ ہو، ذاتی جوش نہ ہو، جس کے ساتھ کوئی ملونی ذاتی فوائد اور منافع کی نہ ہو، ایسا ہو کہ خود بھی نہ جانے کہ یہ جوش میرے میں کیوں ہے۔ بہت ضرورت ہے کہ ایسے لوگ بکثرت پیدا ہوں، مگر سوائے خدا کے ارادہ کے کچھ نہیں ہو سکتا، اور جو لوگ اس طرح دینی خدمات میں مصروف ہوئے ہیں وہ یاد رکھیں کہ وہ خدا پر کوئی احسان نہیں کرتے۔ جیسا کہ ہر ایک فصل کے کاٹنے کا وقت آ جاتا ہے، ایسے ہی مفاسد کے دور کر دینے کا اب وقت آ گیا ہے۔ تسلیس پرستی حد کو پہنچ گئی ہے، صادق کی توہین و گستاخی انتہا تک کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدر مکھی اور زنبور جتنا نہیں کیا گیا۔ زنبور سے بھی آدمی ڈرتا ہے اور چیونٹی سے بھی اندیشہ کرتا ہے، مگر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہنے میں کوئی نہیں جھجکا۔ کذبوا بآیاتنا، البقرہ آیت 40 کے مزاق ہو رہے ہیں۔ جتنا منہ ان کا کھل سکتا ہے انہوں نے کھولا، اور منہ پھاڑ پھاڑ کر سب و شتم کیا۔ اب وقت واقعی آ گیا ہے کہ خدا تعالیٰ ان کا تدارک کرے۔ ایسے وقت میں وہ ہمیشہ ایک آدمی کو پیدا کیا کرتا ہے۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، الاحزاب آیت 63۔ وہ ایسے آدمی کو پیدا کرتا ہے جو اس کی عظمت و جلال کے لیے بہت ہی جوش رکھتا ہو، باطنی مدد کا اس آدمی کو سہارا ہوتا ہے۔ دراصل سب کچھ خدا تعالیٰ آپ کرتا ہے، مگر اس کا پیدا کرنا صرف ایک سنت کا پورا کرنا ہوتا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے، خدا تعالیٰ نے عیسائیوں کو قرآن کریم میں نصیحت کی تھی کہ اپنے دین میں غلو نہ کریں، پر انہوں نے اس نصیحت پر عمل نہ کیا، اور پہلے وہ صرف ضالین تھے پر آپ مضلین بھی بن گئے۔ خدا تعالیٰ کے سوئے قدرت پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بات حد سے گزر جاتی ہے تو آسمان پر تیاری کی جاتی ہے، یہی اس کا نشان ہے کہ اب تیاری کا وقت آ گیا ہے۔ سچے نبی رسول مجدد کی یہی بڑی نشانی ہے کہ وہ وقت پر آوے، ضرورت کے وقت پر آوے۔ لوگ قسم کھا کر کہیں کہ کیا یہ وقت نہیں کہ آسمان پر کوئی تیاری ہو، مگر یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ سب کچھ آپ کرتا ہے۔ ہم اور ہماری جماعت اگر سب کے سب حجروں میں بیٹھ جاویں تب بھی کام ہو جاوے گا اور دجال کو زوال آوے گا۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، آل عمران آیت 41۔ اس کا کمال بتاتا ہے کہ اب اس کے زوال کا وقت ہے، اس کا ارتفاع ظاہر کرتا ہے کہ اب وہ نیچا دیکھے گا، اس کی آبادی اس کی بربادی کا نشان ہے۔ ہاں ٹھنڈی ہوا چل پڑی ہے، خدا تعالی کے کام آہستگی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی دلیل بھی نہ ہوتی تو پھر بھی مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ دیوانہ وار پھرتے اور تلاش کرتے کہ مسیح اب تک کیوں نہیں آیا۔ کثر صلیب کے لیے آیا، ان کو چاہیے نہیں تھا کہ یہ اس کو اپنے جھگڑوں کے لیے بلاتے۔ اس کا کام کثر صلیب ہے، اور اسی کی زمانے کو ضرورت ہے، اور اسی واسطے اس کا نام مسیح موعود ہے۔ اگر ملانوں کو نو انسان کی بابودی مد نظر ہوتی تو وہ ہرگز ایسا نہ کرتے۔ ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہم نے فتویٰ لے کر کیا بنا لیا ہے، جس کو خدا تعالیٰ نے کہا کہ ہو جائے اس کو کون کہہ سکتا ہے کہ نہ ہوئے۔ یہ ہمارے مخالف بھی ہمارے نوکر چاکر ہیں، کہ مشرق و مغرب میں ہماری بات کو پہنچا دیتے ہیں۔ ابھی ہم نے سنا ہے کہ گلوڑے والا پیر ایک کتاب ہمارے برخلاف لکھنے والا ہے، سو ہم خوش ہوئے کہ اس کے مریدوں میں سے جس کو خبر نہ تھی اس کی بھی خبر ہو جائے گی، اور ان کو ہماری کتابوں کے دیکھنے کے لیے ایک تحریک پیدا ہوگی۔ اس کے بعد حضور اندر تشریف لے گئے۔ ایک اور وقت میں حضرت اقدس نے فرمایا، یہ جو حدیث سے ثابت ہے کہ اس زمانے میں ذلیل لوگ عزت پا جائیں گے، تو یہ بات چوروں اور چماروں کے عیسائی ہونے میں پوری ہوئی کہ انگریزی کی تعلیم دے کر اور انگریزی نام رکھ کر دفتروں میں افسر کیا جاتا ہے، اور بڑے بڑے خاندانی ان کے سامنے ایک ذلیل کی طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ صاحبزادہ سراج الحق صاحب، پیر سراج الحق صاحب نے لطیفہ سنایا کہ میں وحدت وجود کے مسئلے کا قائل تھا اور شہودیوں کا سخت مخالف۔ جب میں پہلے حضرت اقدس مرزا صاحب کی خدمت میں پہنچا تو آپ سے اس کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا، ایک سمندر ہے جس سے سب شاخیں نکلتی ہیں، مگر ہمیں شہودیوں والی بات درست معلوم ہوتی ہے، کیونکہ قرآن شریف کے شروع میں جو کہا گیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا رب، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رب اور ہے اور عالم اور ہے، ورنہ اگر وحدت وجود والی بات صحیح ہوتی تو رب العین کہا جاتا. 19 مارچ 1908 بوقت سیر. فرمایا شیعہ لوگ خامخواہ غلو کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں خارجی ان کا منہ بند کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ صحابہ میں کبھی کوئی نزاع بھی اگر واقعہ ہو گئی ہے تو کیا عرض کی بات ہے، نزاع اور جھگڑا ہمیشہ وہی ہوا کرتا ہے جن کے آپس میں گہرے تعلقات ہوں، یہ کوئی عیب کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سب بات کہ نزانا معافی صدور من غل اخوانا علی سرور متقابلین، سورہ ہجر آیت 48. بس خدائی فیصلے کے بعد ان امور میں زبان کھولنا ایمان کا نشان نہیں. اگر صحابہ کرام پر شیعہ اعتراض کرتے ہیں تو خارجی حضرت علی کرم اللہ وجہ پر بھی تو اعتراض کرتے ہیں. چنانچہ لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارادہ تھا کہ ابو جہل کے لڑکے سے شادی کریں، مگر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکے گا کہ خدا کے رسول کے لڑکی اور خدا کے دشمن کے لڑکی ایک گھر میں جمع ہوں، اگر ایسے ہی کرنا منظور ہو تو فاطمہ کو طلاق دے دی جاوے. بلکہ خارجی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ حضرت علی نے نعوذ باللہ اپنے اس ارادے کو پورا کرنے کے واسطے خود دانستہ حضرت فاطمہ کو زہر دے کر مار دیا تھا اور آخر کار اس طرح اپنے اس ارادے کو پورا بھی کر دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے متعلق قرآن شریف نے فرمایا ہے کہ وہ امہات المومنین ہیں، تو حضرت علی گویا مدت تک ماں سے جھگڑتے رہے ہیں. حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے مقابلے میں ملک ہی چھوڑ دیا تھا، مگر دیکھو حضرت علی نے ماں سے جھگڑا نہ چھوڑا. بلکہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اول حضرت ابو بکر کی بیعت سے بھی تخلق کیا تھا، مگر پھر گھر میں جا کر خدا جانے یک دفعہ کیا خیال آیا کہ پگڑی بھی نہ باندھی اور فوراً ٹوپی سے ہی بیعت کرنے کو آ گئے اور پگڑی پیچھے منگائی. معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل میں خیال آ گیا ہوگا کہ یہ تو بڑی معصیت ہے، اسی واسطے اتنی جلدی کی پگڑی بھی نہ باندھی. اصل بات یہ ہے کہ یہ سب باتیں قرآن شریف میں تدبر نہ کرنے کی وجہ سے ہیں. حضور نے وفات مسیح کے مسئلے پر فرمایا قرآن شریف یہود و نصارہ کے اختلافات کے لیے بطور حکم ہے. اصل جھگڑا تو یہ تھا کہ تورات میں لکھا تھا کہ جو سولی پر لٹکایا جاوے اس کا رفع روحانی نہیں ہوتا، اور وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسے شخص کو خلعت نبوت عطا کیا جاوے، بلکہ ملعون اور لعنتی ہوتا ہے. سولی جرائم پیشہ لوگوں کی سزا ہے، اور یہ جرائم پیشہ لوگوں کی سزا سے موت کا لقمہ بن جاوے، وہ اس قابل کہاں ہوتا ہے کہ اس کا رفع روحانی ہو. غرض ان یہود کا دعویٰ تو صرف یہی تھا کہ حضرت عیسیٰ کا رفع روحانی نہیں ہوا، وہ حضرت موسیٰ کے رفع روحانی کے قائل تھے نہ کہ رفع جسمانی کے. رفع جسمانی کا تو ان کے دلوں میں خیال تک بھی نہ تھا. پس سچی بات یہی ہے کہ مسلمانوں اور یہود کا متفقہ اور مسلم اعتقاد اس پر ہے کہ خدا کے نیک بندوں کا بعد وفات رفع روحانی ہوا کرتا ہے، اور یہی قابل بڑائی بات ہے. رفع جسمانی کے یہ نہ قائل ہیں اور نہ کوئی اس میں فضیلت مد نظر ہے. چنانچہ قرآن شریف بھی اسی اصول کو یوں بیان فرماتا ہے کہ مفتحات لہم الابواب، سورہ سواد آیت 51. یعنی جو خدا کے نزدیک متقی اور برگزیدہ انسان ہوتے ہیں خدا ان کے لیے آسمانی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور ان کا رفع روحانی بعد الموت کیا جاتا ہے، اور ان کے مقابل میں جو لوگ بدکار اور خدا تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں اور ان کو خدا تعالیٰ سے کوئی تعلق صدق و اخلاص نہیں ہوتا، ان کے واسطے آسمانی دروازے نہیں کھولے جاتے. جیسا کہ فرمایا لا تفتحوا لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار، العراف آیت 41. غیر یہود کا اعتراض تو یہی تھا کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ چونکہ سولی پر چڑھائے گئے ہیں اس واسطے وہ ملعون ہیں، اور صاف بات ہے کہ ملعون کا رفع روحانی نہیں ہو سکتا. اسی کے جواب میں قرآن شریف نے فرمایا ہے بل رفع اللہ الیہ، النساء آیت 169. اچھا ہم یہ دریافت کرتے ہیں کہ اگر یہودیوں کے یہی اعتراض تھا کہ حضرت عیسیٰ کا رفع جسمانی نہیں ہوا، تو پھر قرآن شریف جو کہ ان دونوں قوموں میں حکم ہو کر آیا ہے اس نے یہود کے اس اعتراض کا کیا جواب دیا ہے؟ کیا وجہ کہ قرآن شریف نے یہود کے اصل اعتراض کا تو کہیں جواب نہیں دیا اور رفع روحانی پر اتنا زور دیا، اور رفع اللہ الیہ فرمایا، رفع اللہ الی السماء کیوں نہیں فرمایا؟ عرش الہی ایک ورا الورا مخلوق ہے جو زمین سے اور آسمان سے بلکہ تمام جہاد سے برابر ہے. یہ نہیں کہ نعوذ باللہ عرش الہی آسمان سے قریب اور زمین سے دور ہے، بلکہ وہ لانتی ہے وہ شخص جو ایسا اعتقاد رکھتا ہے. اور اس مقام تنزی ہے, اور اس لیے خدا ہر جگہ حاضر نظر ہے. جیسے کہ فرماتا ہے ہوا ماکم اے نما کن تم, سورہ حدید ایت 5, اور ما یکون من نجوا ثلاثت اللہ و رابعہم, مجادلہ آیت 8, فرماتا ہے نحنو اقرب الی من حبل الوری, سورہ قاف ایت 17. اگر اصل جھگڑا تو صرف ان کے رفع روحانی اور مقرب بارگاہ سلطانی ہونے کے متعلق تھا, سو اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ ہی کر دیا یہ فرما کر کہ بل رفع اللہ الی. اب کوئی بتائے کہ بھلا اس سے ان کا آسمان پر چڑھ جانا کیسے ثابت ہوتا ہے؟ کیا خدا تعالی آسمان پر ہے اور زمین پر نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت عیسیٰ کا قصہ ہی تمام کر دیا ہے, جہاں یہ سوال جواب ہے کہ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم, سورہ مائدہ آیت 117. اس آیت سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں, ایک تو حضرت عیسیٰ کا وفات پا جانا, اور دوسرے ان کا دوبارہ دنیا میں نہ آنا, کیونکہ یہ سوال و جواب قیامت کے دن ہوں گے. اللہ تعالیٰ کا یہ سوال حضرت عیسیٰ سے کہ کیا تم نے عیسائیوں کو یہ شرک کی تعلیم دی تھی, اور حضرت عیسیٰ کا یہ جواب دینا کہ یا الہی یہ میری وفات کے بعد بگڑے ہیں, مجھے اس بات کے علم نہیں کہ میرے بعد انہوں نے کیسے عقائد اختیار کر لیے, میں نے تو ان کو صرف توحید کی تعلیم دی تھی. اس سوال جواب سے صاف اور صریح اور واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے ہیں اور وہ دنیا میں دوبارہ نہیں آئیں گے, ورنہ اگر وہ دوبارہ کبھی دنیا میں آئے ہوتے اور ان کی گندی تعلیم اور مشرکانہ عقائد کی اصلاح ہوتی, شریف توڑی ہوتی اور خنزیر قتل کیے ہوتے, تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو ایسے سری جھوٹ سے سرزنش نہ کرتا, اور ویسی جرت اور دلیری سے حضور الہی کے سامنے قیامت کے دن ایسا جھوٹ بولتے؟ ہرگز نہیں. بس واقعی اور حق بات یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے اور وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا قول ہوا, اس کے تصدیق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل نے کر دی, اور اپنے معراج کی رات حضرت عیسیٰ کو حضرت یحییٰ کے پاس بیٹھے دیکھا. غور کا مقام ہے کہ زندہ کو مردے سے کیا تعلق اور کیا کام. حیات اور وفات تو ضدین ہیں, جس طرح نور اور ظلمت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے, اسی طرح مردے اور زندہ لوگوں کا بھی آپس میں کوئی تعلق نہیں کہ ایک جگہ رہیں, بلکہ حضرت عیسیٰ کے واسطے تو الگ کوٹھی درکار تھی. حضرت اقدس نے فرمایا, اور زیادہ تشریح بخاری اور مسلم نے کر دی ہے, جنہوں نے آخری زمانہ کی علامات کا ذکر کرتے ہوئے ایک نئی سواری کا ذکر کر کے یہ کہا, لَيَتْرُكَنَّ الْقِلَاصُ فَلَا يُسَى عَلَيْهَا, اور قرآن شریف نے اسی مضمون کو عبارت ذیل میں بیان فرما کر اور بھی اصراحت کر دی کہ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ, سورہ تکویر آیت 5. قرآن و حدیث کا تطابق اور پھر عملی رنگ میں اس دور دراز زمانے میں, جبکہ ان پیش گوئیوں کو 1300 برس سے بھی زائد عرصہ گزر چکا ہے, ان کا پورا ہونا ایمان کو کیسا تازہ اور مضبوط کرتا ہے. چنانچہ ایک اخبار میں ہم نے دیکھا ہے کہ شاہ روم نے تاکیدی حکم دیا ہے کہ ایک سال کے اندر حجاز ریلوے تیار ہو جاوے. سبحان اللہ, کیسا عجیب نظارہ ہوگا اور ایمان کیسے تازہ ہوں گے کہ جب پیش گوئی کے مطابق, بالکل مطابق, بجائے اونٹوں کے لمبی لمبی قطاروں کے ریل کی قطاریں دوڑتی ہوئی نظر آئیں گی. پر جب یہ پیش گوئی جو آثار قرب قیامت اور مسیح موعود کی آمد کے نشانات ہیں, نشانات میں سے ایک زبردست اور اقتداری پیش گوئی ہے, پوری ہو رہی ہے, تو ایمان لانا چاہیے کہ مسیح موعود بھی موجود ہے. پھر فرمایا, زلازل اور تاؤن کا سلسلہ بھی حکام وقت کے دورے کی طرح دورے کر رہا ہے, جس طرح حکام وقت اپنے انتظامی دوروں میں جہاں کوئی سرکشی یا بد نظمی پاتے ہیں اس کی اصلاح کرتے ہیں, اسی طرح زلازل اور تاؤن بھی ملک کے مختلف حصوں میں دورے کر رہے ہیں. بعض ممالک میں سنا گیا ہے کہ زلزلوں سے پہاڑ گر گئے اور شہروں کے شہر فنا ہو گئے ہیں. یہی حال تاؤن کا ہے, جب لوگ کسی قدر وقفہ دیکھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں اور گناہ اور غفلت میں ترقی کرنے لگ جاتے ہیں, تو پھر خدا تاؤن کو ان کی سرزنش اور سرکوبی کے واسطے بھیج دیتا ہے. پس بے فکر اور مطمئن نہیں ہونا چاہیے, بلکہ قبل اس کے کہ کوئی مصیبت اچانک آن پڑے اپنی اصلاح میں لگے رہنا چاہیے اور توبہ اور استغفار میں مشغول ہونا چاہیے. فرمایا, خدا جب کسی کو کام کرانا ہی چاہتا ہے تو گردن سے پکڑ کر بھی کرا دیتا ہے. اس کے منوانے کے عجیب عجیب رنگ ہیں. چنانچہ ایک مسلمان بادشاہ کا ذکر ہے کہ اس نے امام موسیٰ رضا کو کسی وجہ سے قید کر دیا ہوا تھا. خدا کی قدرت, ایک رات بادشاہ نے اپنے وزیر اعظم کو نصف رات کے وقت بلوایا اور نہایت سخت تاکید کی کہ جس حالت میں ہو اسی حالت میں آ جاؤ, حتیٰ کہ لباس بدلنا بھی تم پر حرام ہے. وزیر حکم پاتے ہی ننگے سر ننگے بدن فوراً حاضر ہوئے. اور اس جنگ نے اپنے خواب بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک حبشی آیا اور اس نے گنڈاسے کی قسم کے ایک ہتھیار سے مجھے ڈرایا اور دھمکایا ہے. اس کی شکل نہایت پر ہیبت اور خوفناک ہے. اس نے مجھے کہا ہے کہ امام موسیٰ کو ابھی چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں ہلاک کر دوں گا, اور اسے 1000 اسوی دے کر جہاں اس کا جی چاہے رہنے کی اجازت دو. سو تم ابھی جاؤ اور امام موسیٰ رضا کو قید سے رہا کر دو. چنانچہ وزیر اعظم قید خانے میں گئے اور قبل اس کے کہ وہ اپنا اندیا ظاہر کرتے امام موسیٰ رضا بولے کہ پہلے میرا خواب سن لو. چنانچہ انہوں نے اپنا خواب یوں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت دی ہے کہ تم آج ہی قبل اس کے کہ صبح ہو قید سے رہا کیا جاؤ گے. غرض یہ ہیں خدا تعالیٰ کے اقتداری نشانات. فرمایا شیعہ لوگ جس راہ کو اختیار کیے ہوئے ہیں اس راہ سے نعوذ باللہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا مذہبی برباد ہو جاتا ہے. دیکھو اذا جا نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ دین الہی یعنی اسلام میں بہت کثرت اور بہتات سے لوگ شامل ہوں گے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حیات میں ایسا ظہور میں آوے گا. بھلا ان لوگوں سے کوئی پوچھے کہ کیا دو چار آدمیوں کا نام یہ افواج ہے, اور کیا یہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی لمبی محنت اور جان کا کوششوں کا نتیجہ تھا. افسوس دیکھو فوج ہی کچھ کم نہیں ہوتی. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے فوج کے بھی جمع کا لفظ بولا ہے اور افواجن کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوجوں کی فوجیں داخل اسلام ہو جائیں گی. ان لوگوں کے عقائد کے لحاظ سے تو قرآن شریف ہی کی تکذیب لازم آتی ہے. انہوں نے قرآن شریف کو تو معرب مبدل کا الزام دے کر چھوڑ دیا. رہے قرآن شریف کے پہنچانے والے جن کے نسبت اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہ و رضو عنہ البینات نو فرمایا, اور ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تخت کا وارث بنایا, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی پیشگوئیوں کی تصدیق کرنے والے اور پورا کرنے والے بتایا. انہی کے ہاتھ سے بڑے بڑے قرآن وعدے پورے کیے. قیصر و کسرا کے تخت اور خزانے انہی کے ذریعہ اسلام کا ورثہ بنائے. سو ان کو غدار ظالم منافق اور غاصب کا لقب دے کر چھوڑ دیا. ان کا تو وہ حال ہے جس طرح ایک عورت کو جب اس کے دن حمل کے پورے ہو چکتے ہیں تو درد سے شروع ہوتی ہے, جس کی تکلیف سے وہ اور اس کے عزیز و اقارب اور خیش روتے اور درد مند ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ایک تاریک حالت ہوتی ہے نتیجہ کہ کسی کو خبر نہیں ہوتی. مگر جب اس کے ہاں لڑکا پیدا ہو جاوے اور وہ چلا پورا کر کے غسل صحت بھی کر لے اور بچہ بھی اس کا صحیح سالم جیتا جاگتا ہو, اس وقت لگے کوئی آدمی رونے تو اس کا رونا کیسا بے مال اور بے موقع ہوگا. سو یہی حال ہے ان کا. وقت گزر چکا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کامیابی کے ساتھ تخت خلافت کو مقررہ وقت تک زیب دے کر اپنی اپنی خدمات بجا لا کر بڑی کامیابی اور اللہ تعالیٰ کی رضوان لے کر چل بسے, اور جنات و عیون جو آخرت میں ان کے واسطے مقرر تھے اور وعدے تھے وہ ان کو عطا ہو گئے. اب یہ روتے ہیں اور چلاتے ہیں کہ نعوذ باللہ ایسے تھے اور ایسے تھے. محرم میں شہیدان کربلا کو یاد کر کے رونے سے کیا حاصل, اپنے نفس کا غم کرنا چاہیے اور اس کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. سب سے بڑا فکر انسان کو جو کرنا چاہیے وہ یہی ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کر لے اور آخرت کے واسطے زیادہ راہ لے لے. دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کیا کہا تھا, اے فاطمہ اپنی جان کو آگ سے بچانے کی فکر کر لے, میں تیرے کسی کام نہیں آ سکتا. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے تو پھر اور کسی کا کیا حال. 24 مارچ 1908 بوقت سحر حضرت مولانا مولوی سید محمد حسن صاحب, جو کسی کار ضروری کے واسطے حضرت اقدس کی اجازت سے امروہہ تشریف لے گئے ہوئے تھے, بخیریت واپس تشریف لے آئے ہیں. انہوں نے حضرت اقدس کی خدمت میں عرض کی کہ حضور کانے دجال نے یعنی ڈاکٹر عبدالحکیم مرتد نے بڑا دجل کر رکھا ہے, اور بعض جاہل اور بے علم لوگ اس کے دھوکے میں آئے ہوئے ہیں کہ اس نے اپنی کتاب میں 25 یا 26 دفعہ چاند یا سورج گرہن رمضان میں ہونے کا ثبوت دیا ہے. اس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ہم نے اس بات سے کبھی انکار نہیں کیا کہ پہلے بھی رمضان میں کبھی کسوف خسو ہوا ہو, بلکہ ہم تو نظام شمسی کے قائل ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ ممکن ہے کبھی پہلے بھی ایسا واقعہ ہو گیا ہو. ہمارا دعویٰ تو صرف یہ ہے کہ جن شرائط اور لوازم کا ذکر حدیث دار قطنی میں درج ہے ایسا آج سے پہلے کبھی واقعہ نہیں ہوا. مثلاً اس حدیث میں صاف تاریخ مقرر کی گئی ہے کہ چاند گرہن اپنے گرہن کے مقررہ تاریخوں سے اول تاریخ میں, اور سورج گرہن اپنے گرہن کے مقررہ تاریخوں میں سے ان کے نصف میں یعنی 13ویں چاند اور 28ویں کو سورج گرہن ہوگا, اور اس وقت پہلے سے ایک مدعی مادھویت کا دعویٰ موجود ہوگا, نہ کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کو دیکھ کر دعویٰ کرے گا, بلکہ وہ پیشتری سے دعویٰ موجود ہوگا اور اس کی تائید اور نصرت کے واسطے آسمان پر اس طرح سے چاند اور سورج گرہن ہوگا, اور علاوہ ازیں اور نشانات زمینی و آسمانی اور دلائل و برائن سے اپنے دعوے کو مبرن کرتا ہوگا, اور اس کا دعویٰ خوب طرح سے شہرت پا کر دور دور اطراف میں مشہور ہو گیا ہوگا. بس کیا عبدالحکیم نے ایسا بھی ثبوت دیا ہے کہ وہ پہلے گرہن جو رمضان میں واقع ہوئے تھے ان میں سے کوئی ان شرائط و لوازم اور قید تاریخ سے بھی واقع ہوا تھا, اور کیا اس وقت پہلے اس کے کہ وہ اس طرح کا موعودہ کسو خصوص ظہور میں آوے کوئی مدعی مادھویت اور مسیحیت موجود تھا جس نے اپنے دعویٰ کو عام کتب کے ذریعے سے شائع بھی کیا ہو اور اس کا دعویٰ دنیا میں شہرت یافتہ ہو, اور پھر اس کے ساتھ کوئی آسمانی یا زمینی اور تائیدات بھی موجود ہوں یا قرآن و حدیث سے مبرن کیا گیا ہو. ہمارا مطالبہ تو ان شرائط و لوازم کے ساتھ کسو خصوص ثابت کرنے کا ہے. دیکھو اس واقعہ کا بیان تو انگریزی اخبارات مسلسل ملٹری اور پائنیئر وغیرہ نے بھی کر دیا تھا کہ شاید قضائی سے اس سے پہلے کبھی کوئی واقعہ ظہور میں نہیں آیا. اس سے بڑھ کر دج اور بے ایمانی کیا ہوگی کہ سب لوازم کو ترک کر کے صرف ایک بات کو ہاتھ میں لے کر اعتراض کر دینا. دکھانا تو یہ چاہیے تھا کہ ایسا نشان ظاہر ہونے سے پہلے کہ وہ مقررہ تاریخوں میں ظاہر ہوا ہو کوئی مدعی بھی موجود ہو, پھر اسے دعویٰ بھی کیا ہو, اس دعویٰ کی اشاعت بھی کی ہو, اور اس کو آیات و نشانات ارضی و سماوی اور دلائل قاطعہ سے مبرن بھی کیا ہو. یوں ہی زبان اعتراض ہلا دینے سے کیا ہوتا ہے, اس طرح سے تو تمام نبوت کا خاتمہ ہو سکتا ہے. مولوی عبداللہ خان صاحب پٹیالوی نے اس موقع پر عرض کیا کہ حضور تمام جماعت پٹیالہ نے بڑا شکر کیا تھا جس دن یہ شخص جماعت میں سے خارج کیا گیا تھا. وہ بارہ مجھ سے یوں مخاطب ہوا کرتا تھا کہ مولوی صاحب جب کونین میں ذاتی خاصیت شفا کے موجود ہے تو کیا ضرورت ہے کہ عبدالحکیم کو ڈاکٹر ماننے ہی سے کونین شفا دے, اس طرح سے جب توحید الہی پر ایمان لانے کا نتیجہ نجات ہے تو کیا ضرورت ہے کہ ہم محمد کو نبی مانیں, بلکہ جس طرح سے کونین بغیر اس کے بھی کہ کسی زید بکر کو ڈاکٹر تسلیم کیا جاوے نفع پہنچاتی ہے, اس طرح توحید بھی اپنے نفع پہنچانے اور نجات دلانے کے لیے کسی کے رسول اور نبی ماننے کے محتاج نہیں. اس پر حضرت اقدس مسیح موعود نے فرمایا ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ بجائے اس کے کہ نعوذ باللہ ہم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت پر اعتراض سنیں اور ایمان لانے کی ضرورت نہ سمجھنے کا سوال سنیں, کیوں عبدالحکیم ہی کو جماعت سے خارج نہ کرتے ہیں.